الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
محترم سامعین کرام و بزرگان عظام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہدایت پہ قائم رہنے اور نجات کا اللہ تعالی کی رضا کا اور کامیابی کا بیان فرمایا وہ یہ ہے تركت فيكم امرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله لوگوں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تزلوا ما تمسكتم بهما تم گمراہ نہیں ہوگے اس وقت تک جب تک اس کو تھام کے رکھو گے گمراہی سے ناکامی سے ہدایت سے بھٹکنے سے محفوظ رہو گے جب تک ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں نمبر ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کریم وسنت رسولہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو. صحابہ کرام کو اس کی تعلیمات دی گئی ہوں, اس کو سنت کہتے ہیں. اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے جو شافی اور کامل ہدایت کا گنجینہ سمجھا, اور جہاں پر ہدایت کو مکمل کر دیا, انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ ختم فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ہدایت کے چھوٹے بڑے صحیفے یا کتاب کو ختم فرما دیا, کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالی نے وہ شرف اور مرتبہ نصیب فرما دیا تھا. دنیا انسانیت جب وجود میں آئی تو جیسے جیسے اس نے پھلنا تھا پھولنا تھا, اللہ تعالی نے اس کو ویسی چھوٹ بھی دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں صبح و شام اولاد ہوا کرتی تھی, صبح ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور شام کو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے. صبح والے لڑکے کا نکاح شام والی لڑکی سے اور شام والی لڑکی کا نکاح صبح والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا. بہن بھائی صرف وہ تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے, اس کے علاوہ کوئی بھی بہن اور بھائی نہیں تھا. یہ قانون چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, بعد میں اللہ تعالی نے تبدیل فرما دیا. اسی طرح اللہ تعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف اجازتیں یا مختلف سختیاں رکھی تھیں انسانیت کے اوپر. بنی اسرائیل پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئیں, اونٹ ان کے اوپر حرام کر دیا گیا, چربی ان کے لیے جائز نہیں تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, اور بعض امتوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, آپ ایک وقت سے زیادہ کا کھانا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اور ایسے احکامات بھی آئے امتوں پر کہ اگر جسم پر نجاست لگ گئی تو کھال کو کھرچنا پڑے گا, کپڑے پر نجاست لگ گئی تو کاٹنا پڑے گا. لیکن جیسے جیسے انسانیت اپنے کمال کو پہنچی, اللہ تعالی کی طرف سے ہدایات اور ضوابط اپنے مخصوص مقام پر پہنچ کر تمام ہو گئے, اب ناسخ منسوخ کا باب بند کر دیا گیا, اور انسانیت کو آخری دم تک آخری انسان تک کے لیے جو اصول اور قاعدے تھے بیان کر دیے گئے. اب اس میں نہ تو کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی, نہ کوئی نیا حکم آئے گا نہ کوئی آیا ہوا حکم منسوخ ہوگا, اب انسان اسی پر چلیں گے اور یہ ایک واحد کامیابی کا راستہ رہ گیا. گزشتہ ساری کتابیں اور صحیفے منسوخ کر دیے گئے, اس لیے کہ اب سب سے اعلی اور ارفع کتاب قرآن کریم نازل ہو چکی. زمانوں سے چلی آ رہی جو روایات غلط تھیں, شریعت نے ان کو آہستہ آہستہ کر کے روک دیا, تھام دیا, کاٹ دیا. شراب چلی آ رہی تھی, ان کی نسلوں نسل در نسل چلی آ رہی تھی, اور صرف عرب کے اندر 400 قسم کی شرابیں تھیں. شریعت نے, اسلام نے ایک ایک کر کے بند کرتے کرتے سب پر پابندی لگا دی. سود چلا آ رہا تھا, سود کو حرام کر دیا. شرط اور قمار اور جوا چلا آ رہا تھا, شریعت نے ساری چیزیں بند کر دی. وہ ایسی چیزیں بھی جو گزشتہ شرائع میں بند نہیں ہوئی تھی وہ بھی اب بند کر دی گئیں. اللہ تعالی کو جہاں تک پہنچانے کا اور احکامات دینے کا ارادہ تھا, اللہ تعالی نے اس کو پورا فرما دیا. انسان جب بچہ ہوتا ہے, جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں, کسی اونچی جگہ چڑھنے سے منع کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اس کو محدود مدت کے لیے باہر جانے کی اجازت ملتی ہے, اس کی نگرانی ہوتی ہے, لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ مسائل میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. پہلے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں, پھر بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وقت کے لحاظ سے اس کی ضرورتیں تبدیل ہوتی ہیں، اس کے حوائج تبدیل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ معاملات تبدیل ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو خود اس کے والدین اس کو باہر بھیجنے کو تیار ہوتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ اپنی عقل اور دانش مندی کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے بھی مشورے کیے جاتے ہیں. تو جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کر تمام وہ پابندیاں، وہ احکامات مکمل فرما دیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو آخری امت کا درجہ قرار دے دیا گیا. اور قیامت تک کے لیے مزید کوئی نہ امت آئے گی، نہ نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گی. اب قیامت تک کے انسان اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں تو وہ نبیوں کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اس لائی ہوئی شریعت اور اس لائے ہوئے قرآن کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فیضیاب ہوں گے. یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو نہ صرف سکھایا بلکہ سمجھایا، ایک ایک آیت صحابہ کرام کو لکھوائی بھی، سمجھائی بھی، بتائی بھی، سکھائی بھی، پڑھ کے بھی سنائی اور سنی بھی. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان لوگوں کو برتری دی ہمیشہ جو قرآن کریم زیادہ یاد رکھتے تھے، جو قرآن کریم زیادہ پڑھتے تھے، جن کو زیادہ قرآن کریم یاد تھا، اسلام میں اور شریعت میں ان کا زیادہ مقام اور مرتبہ تھا. اور جو حفاظ ہوتے تھے ان کا الگ مرتبہ اور مقام ہوا کرتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے گاہے بگاہے آیات نازل ہوتی فوراً صحابہ کرام کو بیان فرماتے. ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران آیتوں کی ترتیب میں کچھ خلط ہو گیا، پہلی آیتیں بعد میں پڑھ دیں، بعد والی آیتیں پہلے پڑھ لیں. سلام پھیرنے کے بعد حضرت نمازیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا علیس فیکم ابن ام عبد، تم میں ابن ام عبد نہیں ہے؟ ابن ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا، پوچھا بھائی عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے، ابن ام عبد نہیں ہے؟ تو حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا حضرت میں موجود ہوں. فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے آیتیں آگے پیچھے ہو گئی اور تم نے لقمہ نہیں دیا؟ تو حضرت نے جواب دیا، حضرت میں سمجھا شاید اللہ تعالیٰ نے ترتیب تبدیل فرما دی، ہو سکتا ہے یہ آیتیں آپ پر وہی آ چکی ہو، مقدم کے مؤخر، مؤخر کے مقدم ہو چکی ہو. میں تو اس لیے خاموش رہا. تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی وحی پہنچے اور میں تم لوگوں کو بتا نہ دوں. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مجھے احکامات آتے ہیں میں فوراً تم لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں. ایک مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر وحی لے کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آیت کمی بیشی ہو جائے، کوئی اعراب غلط ہو جائے، کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. تو ابھی ابھی فٹافٹ جیسے جیسے حضرت جبرائیل بتاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے جاتے فوراً فوراً، صرف سننے پہ اکتفا نہیں کرتے، بار بار دہرا لیتے اس کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ مجھے یاد ہو جائے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آیت پڑھ کے سناتے حضرت فوراً اس کو دہرا لیتے، اور اس خوف اور اس خشیت میں تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی آیت مجھ سے چھوٹ جائے. تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو زحمت نہ دیجیے، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی سے یاد کر لیں، آپ بے فکر رہے ہیں. ان علینا جمعہ وقرآنا، ہمارے ذمے ہے قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا. آپ بے فکر رہے ہیں، آپ سے کوئی آیت بھولے گی نہیں، کوئی چیز آپ سے معاف نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہے ہیں اس بارے میں، کیونکہ حفاظت قرآن کا وعدہ اللہ تعالی نے خود فرمایا. تمام صحائف، سو کے قریب صحائف نازل ہوئے اور قرآن کریم کے علاوہ تین بڑی کتابیں نازل ہوئیں، ساری کی ساری محرف ہو گئیں، اور یہ خود بات قرآن کریم نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برق فرمائی. ہمارا ایمان ہے کہ وہ محرف شدہ ہیں، تبدیل شدہ ہیں، ان کے اندر دین اسلام توحید باقی نہیں رہا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمانیات میں داخل ہے یہ بات. لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا. عجیب بات یہ تھی کہ قرآن کریم کی نہ صرف حفاظت ہوئی بلکہ قرآن کریم سے متعلق جتنے علوم متعلق ہو گئے اور جو چیزیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری تھیں وہ بھی اللہ تعالی نے محفوظ فرما دی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 1400 سال قبل جو تاریخ شروع ہوئی ہے، جہاں سے اسلامی تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوا، اس سے قبل کی تاریخ بہت منتشر ہے. کوئی ایک واقعے کو سچ اور ایک کو جھوٹ کہتا ہے، کوئی اس کو ایک طرح بیان کرتا ہے، کوئی دوسری طرح بیان کرتا ہے، لیکن 1400 سال سے جو تاریخ شروع ہوئی، اسلام کے آنے کے بعد جو تاریخ شروع ہوئی، تو وہ تاریخ بنسبت پرانی تاریخ کے زیادہ محفوظ ہے. چاہے وہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی تاریخ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایرانیوں کی لکھی ہوئی تاریخ کیوں نہ ہو، وہ تاریخ زیادہ بہتر اور زیادہ محفوظ ہے بنسبت گزشتہ تاریخ کے. کیوں؟ قرآن کریم کا دور شروع ہو گیا. قرآن کریم کے دور شروع ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ایسے واقعات آئے اور قرآن کریم کے شان نزول ایسے بیان کیے گئے جو تاریخ میں آئے، احادیث میں آئے، اس کی وجہ سے تاریخ بھی ساتھ محفوظ ہو گئے. احادیث کرام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تشریح خود فرمائی. سب سے اعلیٰ اور عرفہ تشریح تو وہ ہے جو قرآن کریم میں ایک آیت دوسری آیت کی کرتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو قرآن کریم کی تعلیم دی تو ساتھ ساتھ پوری بات سمجھائی. تمام بڑے محدثین اپنی کتب احادیث میں کتاب و تفسیر کے نام سے ایک پورا الگ چیپٹر قائم کرتے ہیں، یہ کتاب و تفسیر ہے، کس آیت کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کس آیت کے بارے میں کس صحابی نے کیا سوال کیا اور کیسے یہ اس آیت کا جواب آیا، کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہو گئی. قرآن کریم میں جا بجا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رفتہ رفتہ 23 سال میں نازل فرمایا. جیسے جیسے احکامات اور جیسے جیسے ضروریات آتی گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی. جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آتی، جب کسی مسئلے کا حل درکار ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی. 23 سال کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو قرآن کریم سمجھایا. قرآن کریم کا نزول کا بھی اتنا ہی وقت ہے جتنا سمجھانے کا وقت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل فرمایا اور فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میری نعمتیں مکمل ہو گئیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ اب تمہارا دین، تمہارا مذہب اسلام ہو. صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ جستجو اور شوق اور طلب جو ہوتا تھا، وہ صحابہ کرام کا قرآن کریم سیکھنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اقوال وہ سیکھنے کا ہوتا تھا. مسلمانوں کا جو شوق اور ولولہ تھا اور مسلمانوں کی سوچ اور فکر جو تھی وہ یہ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. 7 ہجری میں حضرت مسلمان ہوئے، اور حجۃ الوداع کے بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا، اور 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے. تقریباً 3 سال کا عرصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہتے تھے، اور وہاں پہ بیٹھنے والے جو صحابہ تھے ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے. تو اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشستوں میں، علمی درسگاہوں میں اور علمی درسوں میں حاضر باش رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یاد کرتے رہتے. ایک دفعہ حضرت نے شکایت کی، حضرت میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، ایک چیز سن لیتا ہوں اور پھر وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بٹھایا، اپنی چادر مبارک کھولی اور پھر اس کے اندر بلا تشبیہ ہاتھ سے پکڑ کے کچھ رکھا، اور پھر رکھنے کے بعد اس کے چاروں کونے فولڈ کیے، موڑے اور کہا اس کو سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو میرا سینہ بالکل کھل گیا، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو مجھے یاد نہ رہی ہو. ہر ہر بات، ہر ہر چیز، ہر ہر لمحہ مجھے یاد رہتا تھا. اتنا یاد کیا اور ایسے قربانیوں کے ساتھ یاد کیا کہ حضرت فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اور چلتے چلتے بے ہوش ہو کے اوندھے منہ گر جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا. عرب کا یہ دستور تھا کہ چپل اگر سنگھائی جائے تو مرگی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ چپل اگر انسان کی گدی پر رکھی جائے، گردن پر، اور اس کو تھوڑا سا دبایا جائے تو مرگی والے شخص کو آرام پہنچتا ہے. کہا لوگ میری گردن پر چپل رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ اس طلب علم کی وجہ سے اور اس دین کو سیکھنے کے لیے جو میں نے بھوک اور پیاس اور فاقے سہے تھے، اس کی کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. ایک موقع آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس مسجد نبی میں ہوتا تھا، صحابہ کرام اور مختلف تابعین و تبع تابعین اور شاگردوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، درس حاصل کر رہے ہوتے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا، حضرت آپ تو آخری ہجرت کے 3 سالوں میں تشریف لائے، یہ اتنی زیادہ احادیث اور روایات آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ روایات تو آپ نے نہیں سنی ہوں گی. ہم آپ سے بہت قدیم ہیں، ہم آپ سے بہت پہلے آئے، یہ جو روایات آپ بیان کر رہے ہیں ہم نے نہیں سنی. ایک اعتراض ہوا، ایک اشکال ہو گیا، تو حضرت نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ میں تو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. جو انصار صحابہ تھے ان کے اپنے کھیت اور باغات تھے، وہ ادھر چلے جاتے تھے، اور جو مہاجر صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے اپنی تجارت اور کاروبار شروع کر دیے تھے، وہ لوگ اپنے کاروبار میں چلے جاتے تھے. تم لوگ تو موجود ہی نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو میں ہر وقت حاضر ہوتا تھا، لہذا میں نے وہ علوم سیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سمجھی جو تم لوگوں نے نہیں سیکھی. بہرحال ہمیشہ دین کے لیے قربانیاں دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قربانیاں دینا سکھائیں، اور ہماری زندگی کا اصل مقصد اور دنیا میں آنے کا اصل موضوع اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنات اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. وہ شوق اور وہ ولولہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا تھا، جو مسلمانوں کا تھا، آج وہ ولولہ اور شوق نہیں ہے. یہ نہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس آج نہیں ہے، یا یہ نہیں کہ آج ہمارے پاس سیکھنے کے وسائل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاں قدر اور منزلت اور اس کی اہمیت بہت کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. یہ چونکہ چھوٹے تھے، آپ تو ایک دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کی ام المومنین سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے سارے اعمال محفوظ کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں، تشریف لا کر مسجد میں جا کر پہلا عمل کیا فرماتے ہیں، درس کب دیتے ہیں، زور کی نماز سے قبل کیا کرتے ہیں، عصر سے مغرب عشاء سارے دن کے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوت کے اعمال تھے، جو گھر سے باہر کے اعمال تھے وہ سب محفوظ کر لیے، سب سیکھ لیا، سب یاد کر لیا. اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر میں کیسی ہوتی ہے یہ بھی سیکھ لوں. اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے. جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائیں آپ مجھے بتا دیجئے گا، اجازت دے دیجئے گا، میں بھی آؤں گا. چند دن گزرے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اجازت دی، بتا دیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں گھر میں تشریف آوری ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چست ہو کر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس طرح آج ابن عباس آئے ہیں اور آ کر میرے رات اور شب کے اعمال سیکھنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بسترے کے ساتھ ان کو لٹا لیا اپنے تکیے پر. رات کا ایک لمحہ گزرا، تہجد کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. چونکہ گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا نہ اولاد تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جب پانی کا لوٹا اٹھایا تو وہ پانی سے پہلے سے بھرا ہوا تھا. حضرت حیران ہوئے، پوچھا یہ کس نے بھرا، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بچہ آیا اسی نے بھرا ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیکھنے کے ارادے سے آئے تھے، ساری رات جاگ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو ان کو ایک دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی تاویل کا علم سکھا دے. اس دعا کی برکت سے تمام صحابہ کرام میں مفسر قرآن جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا اور صحابہ کرام میں سب سے بڑا مفسر جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اور دین اور علم سیکھنے کے شوق اور جذبے کی وجہ سے یہ درجہ اور مقام عطا فرمایا. پھر صرف یہی پہ نہیں، ایک موقع آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے دبدبے کے اندر اور روب میں مشہور تھے، حضرت جب کسی اہم مسئلے پر کسی معاملے میں میٹنگ فرماتے تو حضرت کی ایک خاص شورا تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہوا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک جانب بٹھا لیتے تھے. ایک دفعہ ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، بڑے قدیم اور بڑے صحابیوں میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت یہ تو بھی بچہ ہے، کم سن ہے، اہم ملکی اور جنگی معاملات اور مختلف اسلامی معاملات کے اندر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہمارے بچے اس کے جتنے ہیں اس کو نہ بٹھایا کریں، آپ جب سارے متبر صحابہ کرام کو اور بڑے صحابہ کرام کو بٹھاتے تو ان کو کیوں بٹھا لیتے ہیں ساتھ. تو کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور پھر فرمایا کیا کروں، ٹھیک ہے اس کی عمر بہت کم ہے لیکن قرآن کریم پر اس کی نظر تم سب میں سب سے زیادہ ہے. حضرت کی عمر میں تو یہ چھوٹے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے صحابہ کرام تھے جن کو قرآن کریم کا زیادہ علم تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے.
گھوڑے جاتے تھے، سواریاں جاتی تھی، گرد غبار اڑتا تھا، سہتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. جب وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے تو بڑے حیران ہوتے اور کہتے، یا آخ عم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ مجھے بتاتے اگر مجھ سے کوئی کام تھا. تو حضرت فرماتے، نہیں، مجھے آپ سے علم سیکھنا تھا. اور علم کی شان یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم سیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے. میں علم سیکھنے آیا ہوں، میرے لائق نہیں ہے کہ میں آپ کو زحمت دے کر باہر بلاؤں یا آپ کو اپنے آمد کی اطلاع دوں. جب آپ فرصت سے باہر نکلیں گے تب میں آپ سے یہ بات پوچھ لوں گا. اور قرآن کریم کی آیات سے متعلق آپ نے اس کی کیا تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ ایسے علم حاصل کیا انہوں نے، ایسے قربانیاں دی. درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی. عرب کے اندر چچا زاد بھائی کو بھائی شمار کیا جاتا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا کوئی ایک دن آئے گا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کوئی موقع آئے گا تو میں دکھاؤں گا اس کی نظر تم سب میں زیادہ ہے قرآن کریم پر. کافی عرصہ گزرا، ایک دن خصوصی مجلس اور شورا بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے سوال کیا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس سورہ نصر ہے قرآن کریم کے آخر میں، ایک چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے کیا اہم بات بتائی ہے؟ حضرت نے دائیں طرف سے پوچھنا شروع کیا. ایک صحابی نے کہا کہ بس اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ اب مدد ہونا شروع ہو گئی ہے، اسلام غالب ہوگا. حضرت نے ایک نے کہا، جی فتح کی مبارکباد اور بشارت دی گئی ہے. ایک نے کہا اسلام کی سربلندی اور بقا کے بارے میں بیان فرمایا. ہر کسی نے الگ تشریح فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. آخر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا. کہنے لگے، ابن عباس تم بتاؤ اس صورت میں کیا مضمون بیان کیا گیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، فیہ خبرنا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی گئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، چوک در چوک، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، بس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. انه كان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. فرمایا، آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب واپسی کی تیاری کیجئے، تسبیح و تحمید کیجئے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی اور موت کی اطلاع دی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اراک ما ترا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت کی وصال کی پوشیدہ اطلاع اس صورت کے اندر دے دی گئی تھی. اور فرمایا، دیکھا تم سب اس بات تک نہیں پہنچ سکے، اور اس راز اور اس اہم موضوع تک نہیں پہنچ سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے. تو ایسے ہی رہا، ہمیشہ قرآن کریم کی وجہ سے برتری اور مقام اور عزت دی گئی. ایک وقت ایسا آیا، ایک قبیلہ آ کر مسلمان ہوا. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جا کر جب مسلمان ہوا تو ہمارا قبیلہ ایسی جگہ پر تھا جہاں بہت بڑا کنواں تھا، اور قافلے گزرتے ہوئے وہاں سے پانی اپنے لیے بھرتے تھے. اور ہمارا قبیلہ کافی عرصے بعد مسلمان ہوا. مسلمانوں کے قافلے اور لوگ گزرا کرتے تھے تو وہ قرآن کریم پڑھتے تھے. عرب والوں کو اللہ تعالی نے بڑا اچھا حافظہ اور ذوق عطا فرمایا تھا. ایسے ایسے ذوق والے لوگ تھے کہ ایک ایک رات میں سو سو ابیات کے، سو سو شعروں کی غزل کہا کرتے تھے. اور ایسا یاد کرنے والے تھے کہ ایک دفعہ سو اشعار سنتے تھے اور اگلی دفعہ ویسے ہی سنا دیتے تھے، پورا یاد ہوتا تھا. تو فرمایا میں چھوٹا بچہ تھا اور قرآن کریم کا لحن اور قرآن کریم کا کلام بڑا عمدہ تھا. عرب کے نابالغ بچے بھی شاعری کیا کرتے تھے, بڑے تو کرتے ہی کرتے تھے, بڑے بوڑھوں کی بات الگ تھی, نابالغ بچے شاعری کیا کرتے تھے. کہا میں بڑے غور سے قرآن کریم کو سنتا تھا اور سنتے ہی مجھے یاد ہو جاتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارے قافلے والے آئے اور ہمارا قبیلہ آیا مسلمان ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی قرآن کریم تم میں سب سے زیادہ کس کو یاد ہے, سب سے پوچھا گیا تو میں کھڑا ہو گیا, مجھے سب سے زیادہ قرآن کریم یاد تھا, میں گزرتے بھی مسلمانوں سے قرآن کریم سنتا تھا اور یاد ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا امام ہوگا. فرمایا میں اتنا چھوٹا تھا اس زمانے میں, اتنا کم سن تھا, بالغ تو دور کی بات ہے, میں ایک بڑا سا ابایا سا پہنتا تھا, قمیص ہی پہنتا تھا جو پاؤں تک آتی تھی, شلوار نہیں ہوتی تھی, اتنا چھوٹا بچہ تھا. حضرت نے مجھے امام بنایا اس وجہ سے کہ قرآن کریم یاد تھا. ایک موقع آتا ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کا جھنڈا عطا فرما دیا. وہ جھنڈا حضرت پیارے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کرتا تھا, جو خیبر میں بھی آپ کے ہاتھ میں رہا, اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی رہا, غزوہ احد میں بھی رہا. حضرت عبد الرحمن بڑے پریشان ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات کوئی ناگوار گزری, کسی نے کوئی شکایت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ہم نے اتنی جفا کشی کے ساتھ لڑائی کی, سب کچھ کیا, میرے اعمال میں بھی کوئی کمزوری نہیں, جانے کیا بات ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عالم لے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تشریف لے گئے, کہا حضرت بڑا پریشان ہوں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, یا میرے خلاف کوئی میری شکایت آ گئی آپ کے پاس, کہ یہ عالم مجھ سے لے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے, زید کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے, تم سب میں سب سے زیادہ قرآن جو ہے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ, جنگ کے اندر قرآن کریم کا نہیں, ہتھیار چلانے اور اس کی کونہ مشق ہونے کا امتحان ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت قرآن پر جب آتے ہیں تو ہر موقع پر اہل قرآن کو فضیلت دی گئی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کون بہترین لوگ ہیں, صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. پوچھا کون تم میں سب سے بہترین ہے, فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. سکھانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں, نہ ہر کسی کا وہ مرتبہ اور مقام ہے, لیکن سیکھنا ہر کسی کے لیے آسان ہے. زندگی کے کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت پر سیکھنے کی کوئی قید نہیں, بچہ ہو بوڑھا ہو یا جوان ہو. قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو پڑھیں, اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی, جو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا مسلمانوں اور انسانوں سے ہم سے کیا, یہ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں آیا, ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کریم نازل ہوا, اور یاد رہے یہ مسلمانوں کے ذمے لازم اور واجب ہے. جی شریف میں آتا ہے, بلکہ قرآن کریم میں خود آتا ہے, یہ قیامت کے دن ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرے گا, اے اللہ قیامت میں مجھے کھڑا کیا گیا, میں دنیا سے زندگی گزار کے آیا ہوں, دنیا میں میرے ہاتھ تھے یہاں بھی ہاتھ ہیں, دنیا میں میرے پاؤں تھے یہاں بھی پاؤں ہیں, میں بول سکتا تھا یہاں بھی بول سکتا ہوں, میں سن سکتا تھا یہاں بھی سن سکتا ہوں, سونگ سکتا تھا یہاں سونگ سکتا ہوں, لیکن اے اللہ میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا, میری آنکھیں تھی, آج میری آنکھیں نہیں ہیں. یا ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا, آخر میں نے کیا غلطی کی ہے, مجھے قیامت کے دن آج اندھا اٹھایا جا رہا ہے. لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, سنو اسی طرح تمہارے پاس میری آیات اور نشانیاں آئی تھی, قرآن کریم آیا تھا, فنسیتھا تم اس کو بھول گئے, اس کو بھول گئے, اس کو یاد کرنے کو بھول گئے, اس کو سیکھنے کو بھول گئے, اس کو سمجھنے کو بھول گئے, اس کو حاصل کرنا بھول گئے. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں. ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، قرآن کریم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے اللہ میں آپ کی کتاب تھا، آپ کا کلام تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں. آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا؟ ہاں. اے اللہ اس شخص نے جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس نے میرا حق ادا کیا تھا، میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، جنت بھیجا جائے، قرآن کریم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ جہنم میں جانے والا شخص جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو دوسری طرف کیا ہوگا، ایک شخص کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، اس کے اعمال پورے ہوں گے، نمازیں پوری، سارے اعمال پورے، فیصلہ ہو گیا یہ شخص جنت میں جائے گا، قرآن کریم آئے گا، اللہ سے پوچھے گا، اللہ میں آپ کا کلام، آپ کی کتاب تھا، اس شخص نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ قرآن کریم کے اس جھگڑنے کی وجہ سے اس کو جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قرآن کریم کا حق ہمارے اوپر ہے، ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو وہ ساری چیزیں جو اسلام کی ہیں ہم پر لازم ہیں، ہمیں ادا کرنی ہے. اور قرآن کریم ہمیشہ سیکھا گیا سلسلہ در سلسلہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے ان کے شاگرد تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبا تابعین نے، اور سلسلہ آج ہمارے پاس تک آیا ہے. انشاءاللہ العزیز حضرت الشیخ حضرت مفسر اعظم مفتی صاحب دامت برکاتہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہمارے اوپر تادیر سلامت رکھے، اور ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کا عمرہ قبول فرمائے، انشاءاللہ العزیز 15 شعبان المعظم سے افتتاح فرمائیں گے. حضرت گزشتہ 23-24 سال سے تفسیر ماشاءاللہ ہر سال پڑھاتے ہیں، اور کثیر طبقہ آپ حضرات میں سے بھی شریک ہوتا ہے، اور ہر سال الگ معانی اور علوم بیان ہوتے ہیں. میں نے کم از کم مسلسل 14-17 مرتبہ شرکت کی، اور ہر سال الگ موضوع اور الگ ابحاث اور الگ علوم کی باتیں بیان فرماتے ہیں. یہ قرآن کریم سیکھنا ہم سب پر لازم ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز حضرت تشریف لائیں گے جلد ہی، اور بدھ کے دن سے اس کا آغاز فرمائیں گے. جو شخص مصروف ہو، جو حضرات اپنی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے یا مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آتے ہو، تو 8 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا، جتنا وقت سیکھ سکیں وہ سیکھیں. اور یاد رہے، اصل جو دین آتا ہے وہ سینہ در سینہ آتا ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. بہت سے ایسے مستشرقین اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے سمجھا کہ بس قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لینے سے دین آ جائے گا، یا قرآن کریم کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اپنی عقل اور اپنی فہم و فراست سے تشریح کریں گے، وہ صرف غلط نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ آگے اپنے بعد والے لوگوں کے لیے بھی بعض گمراہیاں چھوڑ گئے. قرآن کریم سیکھنے اور سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے 15 علوم کا ماہر ہونا چاہیے. ایسے ہر کوئی شخص اٹھ کر قرآن کریم کی تشریح و تفسیر نہیں کر سکتا جب تک ان تمام علوم پر دسترس حاصل نہ ہو جو قرآن کریم کے لیے درست ہے. اور بے شمار غلطیاں کی لوگوں نے، اور بہت سارے ڈاکٹروں اور پروفیسرز نے، جب وہ یہ سمجھے کہ بس قرآن کریم کا سمجھ لینا اور اس کا ترجمہ سمجھ میں آنا کافی ہے اور اپنے حساب سے تشریح کر سکتے ہیں. یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، من فسر القرآن برائی، جس شخص نے قرآن کریم کی تفسیر کی اپنی رائے سے، اپنی سمجھ، اپنی فکر سے، من فسر القرآن برائی واصاب، اور اس نے صحیح بھی کر لی، شریعت کے خلاف نہیں ہوئی، صحیح کی، فقط اخطا، اس شخص نے بڑا غلط کام کیا اور خطا کا کام کیا. اور پھر فرمایا، وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر اس نے وہ تشریح غلط کی اور اپنی عقل اور فہم و فراست سے بغیر علوم و فنون اور وہ اس کے لیے مضامین جو ہونے چاہیے اس کو سیکھے اور سمجھے بغیر تشریح کی اور غلط کر دی، فقط کفر، اس نے کفر کر دیا، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم سیکھا جائے اور سمجھا جائے، لیکن حضرات مفسرین کرام سے، اور بڑا اللہ کا فضل و کرم اور عنایت احسان ہے خصوصاً اہلیان کراچی پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین اور محقق علماء ہمیں نصیب فرمائے. ایک شاعر نے کہا ہے قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد قدر دل دل را علی، کہ قدر کی چیز وہ جانتا ہے جس کو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے. ہم دنیا میں ایسے مصروف اور ایسے مشغول ہوئے کہ نہ دین کی قیمت جانتے ہیں نہ اہل دین کی قیمت جانتے ہیں. ایسا ہی ہوا جب دین کی قیمت اور قدر و قیمت اور منزلت چھوڑ دی، تو آج وہ سمرقند اور بخارا اور ترمز جہاں تقریباً اکثر محدثین گرام گزرے، امام بخاری بخارا کا علاقہ آج بھی ہے، سمرقند آج بھی ہے، ترمز علامہ ترمزی رحمہ اللہ کا اور سارے علاقے آج بھی ہیں، لیکن وہاں آج علم نہیں ہے، وہاں دین نہیں ہے، وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے بود و باش سے مسلمان اور کافر کا پتہ نہیں چلتا، وہاں آج مدارس و مساجد نہیں ہے. کیوں؟ اتنا بڑا کام کر گئے وہاں کے علماء اور وہاں کے لوگ، لیکن وہاں کے لوگوں نے علم کی قدر نہیں کی. علامہ بلخ رحمہ اللہ کو جب روم سے نکالا، شام سے نکالا گیا، علامہ شامی رحمہ اللہ اصل میں بلخ کے تھے، اللہ تعالیٰ نے 500 سال تک وہاں کوئی عالم نے پیدا فرمایا. علماء کی قدر اس میں ہے کہ ان کے پاس جا کر علم سیکھا جائے. صرف دل میں قدر و منزلت رکھنا اچھی بات ہے، لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم جا کے ان سے علم سیکھیں، ان کی مجالس میں، ان کے بیانوں میں اور ان کی تفاسیر اور درس میں حاضر ہوں اور اس کو سیکھیں اور سمجھیں، تب ہمیں فیض اور علم حاصل ہوگا. ہمارے ہاں جو لوگ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے. صبح سے حضرت 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک درس تفسیر ہوتا ہے. جو لوگ مکمل حاضر ہو سکیں وہ حاضر ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ان کو اس حاضرین میں شمار فرمائے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ہم وقت نکالیں، اکابرین کی مجالس میں حاضر ہونے کے لیے ہم وقت نکالیں. شان و شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1000 صفحے مطالعہ کرنے سے بہتر ہے ایک اچھے عالم کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھا جائے. 1000 صفحہ مطالعہ کرنے سے زیادہ فائدہ مند کسی محقق عالم کی نشست میں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، خصوصاً چھٹی کے جو اوقات ہوں، ویسے کوشش کی جائے ان اوقات میں چھٹی لی جائے اور تفاسیر حاصل کی جائے، علم سیکھا جائے، قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور مفہوم سیکھا جائے. کم از کم کچھ نہیں، زندگی کا 1 سال تو ایسا وقف کریں، اور جو 1 دفعہ سیکھ چکے ہیں وہ اور اس علوم کو سیکھیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہماری، نہ صرف ہماری بلکہ آئندہ آنے والی ساری نسلوں کی ہدایت کا منبع اور مرکز اور گنجینہ رکھا ہے. اگر آج کی نسل میں یہ قرآن کریم کمزور ہوگا تو آگے کی نسلیں چلتے چلتے دین سے ہی باہر نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ہاں جو افراد رہائشی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو حکومتی اور پاکستان کے قوانین کے مطابق ان کا شناختی کارڈ اور تمام وہ ضروری چیزیں جو ہم نے بورڈ پہ آویزاں کی ہیں وہ ضروری ہیں. بغیر کسی چھان بین کے ہمارے ہاں صرف ہر آنے والے کو داخلہ نہیں دیا جاتا. ہاں جو اہلیان محلہ ہیں اور لوگ آ کر دین سیکھنا چاہیں وہ سیکھیں، لیکن ہر کسی کو ہم رہائشی داخلے نہیں دیے جاتے. اس کے لیے شرائط ہیں، ضوابط ہیں، پابندیاں ہیں، دیکھ کر چھانک پھٹک کر دیا جاتا ہے. قومی شناختی کارڈ ہونا، اجازت نامہ ہونا، یہ تمام چیزیں ان کے پاس ضروری ہیں. آخری بات یہ کہ کوشش کی جائے اپنا وقت اور جستجو نکال کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ تم کو جب کوئی چیز معلوم نہ ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کرام سے جا کر سیکھو. ہمیں سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس امت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فاسألوا، سوال کرو جا کے علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ حضرت الشیخ واپسی فرمائے، اور علوم اور فنون اور وہ تفاسیر جن کا درس انشاءاللہ العزیز بدھ سے شروع ہوگا اور آغاز ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر اور ہر جگہ بھی مہیا ہے، جو پاکستان سے باہر کے لوگ ہوں وہ بھی علم حاصل کریں. دین اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر جس طرح برائی عام فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی عام فرمانے کے ذریعہ اسباب مہیا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأهم وأكبر أقيموا الصلاة